السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں آئرین اٹکو۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں۔ اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، facebook.com/voa اردو۔ تو اس کے بعد آئیے بتائیں آپ کو پروگرام جہاں رنگ میں جن موضوعات پر آج بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ نے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار کا دورہ کیا اور اسے محفوظ شہر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بحری اڈہ بنانے کی اطلاعات کیا اثر آئی ہیں۔ بھارت چین سرحدی کشیدگی میں اضافہ ایک سڑک کی تعمیر کے حوالے سے خاص طور پر سامنے آیا ہے، بات کریں گے اپنے بھارتی تجزیہ کار سے۔ نیٹو نے افغانستان کے لیے مزید فوجیوں کی منظوری دے دی، اور امریکہ کی سفری پابندیوں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور ایران کا جوہری پروگرام، اقوام متحدہ کا کہنا کیا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے جاری مانسون شدید بارشوں سے لگ بھگ 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں ملک کے سب سے بڑے ساحلی شہر کراچی اور صوبہ بلوچستان کے شہر حب میں ہوئی ہیں۔ حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ تر اموات بجلی کا کرنٹ لگنے، مکانوں کی دیواریں گرنے اور ندی نالوں میں بہ جانے کے باعث ہوئیں۔ اسی طرح سائبر کرائم کے سلسلے میں بلوچستان کے ایک صحافی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں جن کے بارے میں آپ ہمارے گزشتہ پروگراموں میں تجزیہ کاروں کی رائے بھی سن چکے ہیں۔ اور پاکستان میں چونکہ برسات کے موسم کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں زیادہ بارشوں کی بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے، گاہے گاہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم تجزیاتی رپورٹیں ضرور سنواتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پارا چنار کو محفوظ شہر بنانے کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قبائلی عمادین سے ملاقات کی اور ان کے مطالبات بھی سنے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پارا چنار میں صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پارا چنار کو محفوظ شہر بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں سے کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے تھیں۔ جو سیکیورٹی کے حوالے سے تھیں، ان کا آرمی چیف نے فوراً سردباب کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اضافی دستے فوج کے آگے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے، اس کے اوپر بہتر کاروائی ہوگی اور سیکیورٹی کا جو انتظام ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔
تو یہ صورتحال تھی، اور میجر جنرل آصف غفور نے یہ بھی بتایا کہ فوج کے اضافی دستے علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے تمام علاقوں کی سیکیورٹی اور عوام یکساں طور پر اہم ہے، اور دہشت گردی کی لعنت کو پوری قوم نے متحد ہو کر شکست دینا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے ملحق اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر رکھا ہے، جو 2 مراحل میں مکمل ہو جائے گا، اور ان کے پہلے مرحلے میں جو زیادہ حساس علاقے ہیں یا جہاں سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں باڑ لگائی جا رہی ہے، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں باقی سرحد پر باڑ لگا دی جائے گی۔ اس وقت ہم یہ لمبی سی خبر جو آپ کو سنا رہے ہیں اس کی وجہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کوئی مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ سسٹم کے ساتھ، یا انٹرنیٹ جو کنیکشن ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہم پاکستان میں ساجد توری صاحب سے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک سے، اور احتشام نظامی جو آج کل پاکستان گئے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہمارا ممکن نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے رابطہ ہمارا بنتا ہے اسی طرح سے ہم اپنے پروگرام کا انہی موضوعات پر بات کرتے جائیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں سے محسن ظہیر صاحب ہیں، جو ہمارے ایک بڑا ہی ممتاز نام ہے، اور ہم کچھ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم پیچھے لے جاتے ہیں تاکہ اگر ہمیں پاکستان سے لوگ مل جائیں تو اس میں اس صورتحال پر بات کی جائے، وگرنہ ہم اپنے یہاں سے ماہرین کو لے کر ان سے ہی بات کر لیں گے۔ تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم بات کریں گے، افغان تجزیہ کار ہیں سرور احمد زئی، ان سے بھی بات کریں گے، اور یہیں سے ہم بات کریں گے، بڑے ممتاز تجزیہ کار ہیں اور عالم بھی ہیں، انٹرفیتھ معاملوں میں ان کا بڑا نام بھی ہے، ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی کا۔ تو آئیے پروگرام کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کر کے ہم آغاز تو کریں۔ السلام علیکم محسن صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو میں نے تھوڑے دیر کے بعد کہا تھا لیکن شہناز نے آپ سے درخواست کی اور ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. محسن صاحب ہم پہلے شروع کر لیتے ہیں, اب افغانستان سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان سے ہم نے پارا چنار فاٹا کی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ساجد تور, تو اگر ان سے بات ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ کچھ دیر اور رکیے گا ہمارے ساتھ جب تک رک سکیں تاکہ ہم پھر مختلف موضوعات پہ آپ سے بات کریں. تو دو سال پہلے افغانستان میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرنے کے بعد نیٹو نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ تربیت میں مدد دینے کے علاوہ افغان سیکیورٹی فورسز کے ہمراہ کام کرنے کے لیے مزید فوجیں فراہم کرے گا, اور یہ اقدام ایسے میں سامنے آیا جب نیٹو کے کمانڈروں نے درخواست کی تھی کہ انہیں اتحادی ارکان سے 3,000 اضافی فوجی درکار ہیں. یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تعداد امریکہ کی جانب سے اندازاً 4,000 متوقع فوجی فراہم کیے جانے کے علاوہ ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں اب محسن ظہیر صاحب سے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی فوجیوں کی تعداد میں اضافے سے کسی مثبت کامیابی کا امکان ہے؟ گزشتہ کئی دنوں سے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں جب سے امریکہ نے خاص طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے, اور ابھی تو خیر اس حکمت عملی کا انتظار کیا جا رہا ہے جو جولائی میں سامنے آئے گی افغانستان کے بارے میں, لیکن یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ, اس کے بارے میں کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟
دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے آخر میں بات کی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی افغانستان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی, اس سلسلے میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنی پالیسی کو مرتب کر رہی ہے. یہ پالیسی جو ہے یہ مئی تک سامنے آ جانی چاہیے تھی لیکن اس میں کچھ تاخیر ہے, اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اس جولائی کے وسط میں انتظامیہ جو ہے یہ اپنی پالیسی کو سامنے لے آئے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایون نیٹو سے نے جو رضامندی کا بھی اظہار کیا ہے اور برسلز میں جو اجلاس ہوا نیٹو کا, اس میں بھی امریکہ پر یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو افغان پالیسی ہے نئی, چونکہ امریکہ واشنگٹن میں حکومت آ گئی ہے, لہذا وہ اپنی افغان پالیسی کو واضح کرے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے, اور آپ کو اور وائس آف امریکہ کے جو سامعین ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ یہ پارٹی جب اپوزیشن میں تھی اور اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کے براک اوباما وائٹ ہاؤس میں تھے, تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو افغانستان سے امریکی ٹروپس ہیں ان کو واپس لایا جائے, اور وہ واپس لایا بھی گیا. تو اس فیصلے کی ریپبلکن پارٹی جو تھی وہ شدید ناکت تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے اور مناسب وقت نہیں ہے امریکن ٹروپس کو افغانستان سے واپس لایا جائے, اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم مزید فوجی دستے وہاں پر بھیجیں گے. تو لہٰذا یہ جو اب فیصلے ہو رہے ہیں یہ دراصل ریپبلکن پارٹی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھی, انتخابی پالیسی, ان پر ایک عمل درآمد ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے, پہلی بات سوال یہ ہے کہ آیا صدر براک اوباما کے جو ناقد تھے کہ فوجوں کو واپس بلایا جائے, تو اب واپس فوجیں افغانستان میں بھیجنے کے بعد یہ افغانستان کی صورتحال میں بہتری لانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلا ایک جو ڈیکیڈ تھا اس میں افغانستان میں امریکہ کی تقریباً 100,000 ٹروپس ڈپلائی رہے اور نیٹو کے تقریباً 30,000 کے قریب ٹروپس ڈپلائی رہے. اس وقت افغانستان میں امریکہ کے تقریباً 84,000 اور اس کے بعد 2,000 مزید ٹروپس بھیجے گئے, اور نیٹو کے تقریباً چند ہزار ہیں, غالباً 2,000 سے کچھ ہیں. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان میں ایک تو طالبان کا ہم نے دیکھا کہ تمام تر کوشش کے باوجود طالبان کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکا کہ جو ایک اہداف تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک نیا خطرہ, ایک نئی تھریٹ بھی پیدا ہوئی ہے یا گرو کر رہی ہے, وہ ہے داعش کی تھریٹ. تو یہ تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب امریکہ بھی اپنے مزید فوجی دستے وہاں پہ بھیج رہا ہے, جس کی تعداد آپ نے بتایا تھا متوقع طور پر 4,000 ہے, اور دوسری جانب نیٹو سے بھی متوقع کر رہے ہیں کہ 3,000 کے قریب ٹروپس جو ہیں وہ اس کو کنٹریبیوٹ کریں نیٹو کے ممالک. لیکن ان تمام لوگوں کا جو مین کردار ہوگا وہ ٹریننگ ہوگی افغان ٹروپس کی, اور سیکورٹی کے معاملات ہوں گے, اور جو صفحے اول میں یا ہراول دستے کے طور پر جو کام کریں گے کامبیٹ, देखें नेटो के जो फोर्स ट्रूप्स जा रहे हैं ये अब कॉम्बैट मिशन में नहीं जा रहे, नेटो का अन्य आगे भी वो अपना मिशन विड्रॉ कर लिया,
वो कहते हैं तरबियती है,
तरबियती तौर पर जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान में उनकी अगर मुसल्ला अफवाज जो है वो अपना डिफेंस को मामला को संभालने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जो तजिया सामने आ रहा तालिबान के हवाले से, मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ या तो उन्हें खत्म किया जाए या अगर ताकत का इस्तेमाल भी करना है तो तालिबान उस वक्त तक मुजाकरात की मेज पर नहीं आएंगे जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि वो शिकस्त खा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अभी तक मामला जो है अफगानिस्तान का उतना ही पेचीदा है जितना के चंद साल पहले था, और अब नई इंतजामिया के दौर में देखना ये है कि बराक ओबामा के मुकाबले में ये लोग कितने कामयाब हैं। और मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अफगानिस्तान में वो कामयाब हो, अमल लाए, वहाँ के जो सियासी मुफाहमत का अमल है उसमें बड़ा तातुल का शिकार है उसको ठीक करें। पाकिस्तान जो एक मेन उनका की अलाई है उनके और अफगानिस्तान में इवन टॉकिंग टर्म्स नहीं है, उसको ठीक करने में अपना एक रोल अदा करें। तो बहुत सी कोशिशों की जरूरत है और लेकिन ये सारे मामला तो शिल्क तक सामने क्लियर होंगे कि जब तक ये प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं आ जाते सामने और अफगान पॉलिसी सामने नहीं आ जाती वाशिंगटन की।
और अब हमारे साथ हैं, शुक्रिया मोहसिन साहब हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ हैं अब जुल्फकार काजमी। काजम साहब आपसे भी हम माजरत करते हैं, आपको वक्त हमने कुछ और बताया था लेकिन पाकिस्तान में वो बारिशों की वजह से बताया जाता है कि हमारी लाइनें बिल्कुल नहीं मिल रही, पाकिस्तान में हम किसी के साथ भी बात कर नहीं सक रहे, तो इस वजह से अब हम बात आपसे ही कर रहे हैं इन मौजूआत के ऊपर। तो आप ये फरमाइएगा, हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान में ब्रसल्स ने भी में जो ऐलान हुआ है नेटो में कि इजाफी 3,000 फौज फराहम करने पर वहां तैयार हो गए हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये एक सवाल जो आपसे हम इस वक्त कर सकते हैं, आज पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बात की है वहां पर जो खारजा वजारत है, वजारत खारजा से जाकर उन्होंने एक बात की है और वहां पर उन्होंने कहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेफरेंस से बात हुई है वहां पर, तो ये बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम का कहना है कि पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया कशीदगी से मुतल्लिक इस इजलास में गौर किया गया, लेकिन उन्होंने जो खास तौर पर बात की, चूंकि इस वक्त हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए चीन के किरदार को उन्होंने सराहा है। आप ये फरमाइएगा कि चीन पाक अफगान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किस हद तक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है?
ये मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है जो ये जो दफ्तर खारिजा में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने लोगों के सामने रखी है और बिलखसूस जो है अपने अहलकारों के लिए और जो जिम्मेदार हैं तमाम पॉलिसीज पे अमल दरामद के लिए, तो उन्होंने जो हवाला दिया है, पहले तो मैं उसकी जानब उसके बारे में मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। चूंकि जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे कुछ जो है नेटो और अमेरिका जो है वो अपने तौर पे बढ़ा रहे हैं, बिलाशुबा ऐसा होना चाहिए क्योंकि पिछले दिनों जो वाकयात होते रहे उसका तकाजा भी यही था कि अमेरिका और नेटो ममालिक जो हैं वो अफगानिस्तान को उन हालात से निकाल ले कि जिसके लिए उस इन तंजीमों ने और अमेरिका ने बहुत मेहनत की है, लिहाजा इसके लिए जरूरी था कि उस तादाद को बढ़ाया जाता। दूसरा यह कि नवाज शरीफ साहब ने जो जिक्र किया चीन के रेफरेंस में पाक अफगान ताल्लुकात के फरोग के लिए, बिलाशुबा चीन का बहुत असर नफूस है इस इलाके में, देखिए कि माशी एतबार से और सरहदी और जोग्राफियाई लिहाज से चीन जो है वो अपना असर नफूस जो है उसको बढ़ा भी रहा है, और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान जो है वो भी इस चीज को महसूस करता है। अगर ये अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो हिंदुस्तान के साथ बहुत बेहतर हैं और इस वक्त चीन और अफगानिस्तान के चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो कदर कशीदगी भी मौजूद है आपके इल्म है, और दूसरा ये है कि इस ख्याल के मुताबिक कि अगर चाइना इसमें रोल अदा करता है तो मेरे ख्याल में कहीं एतदाल की जानिब मांगा जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो चीन के बारे में वो ऐसे रवैये का या ऐसी पॉलिसीज उसके अंदर मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से वो ये समझे कि चीन का एक रोल, तो मेरे ख्याल में वजीर आजम ने बहुत बेहतर अंदाज में ये बात की है और समझाने की कोशिश की है कि इन ममालिक का अपने खित्ते के अंदर امن میں پیش رفت کے لیے کیا رول ہو سکتا ہے, اور چین جو ہے کیونکہ کلیدی کردار ہے اس علاقے کے اندر, لہٰذا وہ اس بات کو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کیونکہ آستانہ کی تنظیم میں جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ, وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مثبت یعنی آنے والے وقت میں جو ہے وہ مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے تعلقات کو کہیں مزید بہتر بنانے کا بھی اندیا دیا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو میرے خیال میں چین کے بارے میں بلا شبہ اس کا ایک رول ہے, اور پاکستان کے تحفظات بعض اوقات جو ہے وہ ہوتے ہیں افغانستان سے متعلق, کہ وہ سرحد پاس سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ افغانستان جو ہے وہ اکثر بات کرتا ہے, پاکستان بھی کرتا ہے, دونوں ملکوں کے درمیان بعض اوقات بہت کشیدگی بھی نظر آتی ہے, لیکن اس کا رول ادا کرنے کے لیے چین جو ہے میرے خیال میں اس کا ایک مثبت رول بنتا ہے, اور دونوں ملک جو ہے وہ اس کو اپنا ایک اس ریجن کے اندر ایک اہم کردار سمجھتے ہیں میرے خیال کے مطابق.
اچھا, ہم اس وقت اسی انتظار میں ہیں کہ ہم سے سرور احمد زئی جو افغان تجزیہ کار ہیں, یہاں امریکہ میں مقیم ہیں, ان سے ہماری بات ہو سکے, اور جیسے ہی ان سے بات ہوتی ہے تو ہم اس موضوع پر دوبارہ آ جائیں گے. ہم اپنے سننے والوں سے معذرت خواہ ہیں کہ آج ہم نے پروگرام کو جس انداز میں آپ تک پیش کرنے کی اور کرنے کے لیے آپ کو بتایا تھا اس ترتیب کے ساتھ اور اس طرح سے ہم آپ کو اس طرح سے پروگرام میں شامل نہیں کر سک آپ تک پروگرام کو اس طرح سے نہیں پہنچا سک رہے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں, اس وقت بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں سنتوش بھارتیا. آداب بھارتی جی. آداب بھارتی جی, آج ہماری یہاں پر جی ٹیلی فون کا کنیکشن بڑا خراب ہے, پاکستان سے ہم کسی سے رابطہ نہیں کر رہے. جی پاکستان سے رابطہ نہیں کر رہے. چلیے میں جلدی سے ایک سوال کرتی ہوں جو کہ ہمارا آج کا اہم سوال تھا, کہ بھارت نے بھوٹان میں دوکلم علاقے میں چین کی تعمیری سرگرمیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے جوان کوئی اطلاع دیے بغیر خود ہی اس علاقے میں سڑک کی تعمیر کے لیے داخل ہو گئے. چین کا موقف یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ سکم اور تبت سے متعلق 1980 کے معاہدے کے مطابق وہ سڑک تعمیر کر سکتے ہیں. بھارتی جی, صورتحال کو کس حد تک تشویشناک قرار دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, میں اسے اتنا زیادہ سیریس اس لیے نہیں مانتا ہوں, اس لیے چائنا کے ساتھ 52 سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے, بارڈر ڈسپیوٹ, اور یہ کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے, کبھی ہم ان کے یہاں گھس جاتے ہیں, کبھی وہ ہمارے یہاں گھس جاتے ہیں. ایسا کم نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں ٹہلتے ہوئے گئے ہوں, لیکن وہ اکثر ٹہلتے ہوئے آ جاتے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دونوں سرکاروں کو تھوڑی سی سمجھداری دکھاتے ہوئے, جس طریقے سے بنگلہ دیش کا بارڈر ڈسپیوٹ ختم ہوا, اسی طریقے سے ہم کو چائنا کے ساتھ بھی بارڈر ڈسپیوٹ ختم کرنا چاہیے. چائنیز گورنمنٹ اس میں کبھی ہاتھ آگے بڑھاتی ہے, کبھی ہاتھ نہیں آگے بڑھاتی ہے, لیکن میری دعا یہ ہے کہ دونوں ملک خاموخواہ ایک ٹیریٹری کو لے کر کے, جس کا کوئی بہت مطلب نہیں ہے, کیونکہ لگ بھگ صاف ہے کہ دونوں کی ٹیریٹری کیا ہے کیا نہیں, میک مون لائن وغیرہ یہ ساری قصے پرانے ہو چکے. اب مجھے لگتا ہے یہاں پر مودی گورنمنٹ شاید اس ڈسپیوٹ کو بھی پرائرٹی پر لے کر کے حل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ جس طریقے سے ڈسپیوٹ سالو ہوا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی سی رے آف ہوپ ہے, اور میں بھروسہ کرتا ہوں کہ چین کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. حالانکہ چین کو لے کر کے انڈیا کے من میں کافی سارے, یہاں کے لوگوں کے من میں کافی سارے ڈاؤٹ ہیں اور ان کے اوپر بہت بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, پر اس کے باوجود ڈسپیوٹ بارڈر کا تو حل ہونا ہی چاہیے.
اچھا, سرور احمد زئی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, وہ میٹنگ سے نکل کر آئے ہیں. سرور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آداب پروگرام میں. آپ کو زحمت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے اور بھارت سے بھی کوئی لائن نہیں مل رہی. ابھی بھارتی جی میرا خیال ہے ایک لائن ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو سرور صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیا؟ سرور صاحب کی بھی لائن ڈراپ ہو رہی ہے. تو محسن ظہیر صاحب, آپ کے خیال میں انتہا پسند گروپ اور طالبان کا غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے نکلنے کا مطالبہ جو کیا جا رہا تھا, اب یہ جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے, اس سے صورتحال مزید خراب نہیں ہو جائے گی کیا؟
دیکھیے, وہی بات میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ افغانستان کی جو دفاع ہے اس کو افغان جو فوج ہے جتنی جلدی اپنے ہاتھ میں لے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو, یقینی طور پر جب واپس مزید امریکی فوجیں اور مزید نیٹو کی فورسز وہاں پر جاری ہیں تو یہ ایک میسج ہوگا طالبان کے لیے بھی, اور طالبان کا ایک جو وہ استعمال کرتے ہیں ان ملک میں ہونے والی ایسی پیش رفت کو کہ ایک غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک میں اور خود مختاری میں آ کر مداخلت کر رہے ہیں, تو اس میں یقینی طور پر مددگار ہوگا. لیکن ایک یہاں ایک بات واضح یہ ضرور کرنی چاہیے کہ یہ جتنے بھی فورسز جا رہی ہیں, جتنے بھی ٹروپس جا رہے ہیں, ان کا بنیادی مقصد جو ہے اب کامبیٹ رول جو ہے, یہ جنگجو مشن پر نہیں جا رہے,
یہ مشاورت
پر ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ جو انتظامیہ ہے, اور ایون اس سے پہلے براک اوباما کی جو انتظامیہ اپنے آخری ادوار میں بھی اسی پالیسی پر گامزن رہی کہ افغانستان کا دفاع جو ہے جتنی جلدی اپنے ہاتھوں میں لے اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کو یہ تاثر دور کرنا چاہیے کہ امریکہ افغانستان میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو, افغانستان کی ایک خود مختاری جو ہے وہ یقینی بنائی جائے, اور وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں, اور پھر جب یہ مشن اکمپلش ہو جائے تو اب ساری فوجوں کا وہاں سے انخلا ہو. تو یہ ایک بہت سا کمپلیکس معاملہ ہے, اور اس کو بڑی تدبر کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے.
مصطفی, ایک سیکنڈ, ہمارے پاس اس وقت افغان تجزیہ کار ہیں اور سرور احمد زئی صاحب. سرور صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ میٹنگ سے نکل کر ہمارے ساتھ آئے. ہماری آج اس وقت لائنیں پروگرام کے لیے بہت خراب ہیں, آپ سن بھی سک رہے ہیں. تو یہ ابھی ہم محسن زئی صاحب سے بات کر رہے تھے, یہی سوال میرا آپ سے ہے. ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ برسلز میں جو نیٹو کا اجلاس ہوا, اس میں بھی یہ اعلان کیا گیا کہ افغانستان میں 3,000 فوجیں نیٹو کی طرف سے بھی بھیجی جائیں گی, نیٹو ملکوں کی طرف سے. یہ تعداد اس کے علاوہ ہے جو امریکہ وہاں پر بھیج رہا ہے 4,000 کے قریب. آپ, ایک زمانہ تک ہم نے یہ محسن زہیر صاحب سے سوال تھا کہ ایک زمانے تک وہاں پر جو انتہا پسند گروپ ہے ان کا مطالبہ یہی تھا, طالبان کا مطالبہ یہی تھا کہ غیر ملکی فوجیں وہاں سے نکلیں تو پھر ہم بات چیت کر سکیں گے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ایک دفعہ سے پھر جو پیش رفت ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس سے صورتحال پر زیادہ خراب اثر نہیں پڑے گا؟
جی, میرے خیال میں امریکن کو تقریباً 5 سال پہلے تک بھی پتہ نہیں تھا کہ افغانستان کا سچویشن اور بھی خراب ہو جائے گا. اور آج کل تو طالبان کے جو اثر و رسوخ ہے وہ نہ صرف ملٹری لحاظ سے کافی اسلحے پہ ان کا کنٹرول زیادہ ہے, دوسرا یہ کہ وہ پولیٹیکلی ریجن میں جو ہے رشن کے ساتھ ان کے پولیٹیکل کانٹیکٹس ہے, ایران کے ساتھ ہے, چائنا کے ساتھ نان ملٹری پولیٹیکل کانٹیکٹس ہے ان کے. تو طالبان کی ریچ کافی ریجنل پاور بن گئی. میرے خیال میں امریکہ کے لیے خطرہ ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہاں پہ تو امریکن ٹروپس کے بغیر نہیں ہو سکتا. مطلب یہ جو ٹروپس وہاں پہ بھیج رہے نیٹو, یہ اس سے نہیں بھیج رہے کہ طالبان کو ڈیفیٹ کرے یا دوسرے گروپس کو ڈیفیٹ کرے, کیونکہ وہ ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا 4,000-5,000 ٹروپس سے. یہ میرے خیال میں وہاں پہ صرف ان کا ہولڈ ہونی چاہیے تاکہ طالبان کا اگر تھریٹ بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرے. دوسرا یہ کہ افغانستان کا فوج جو ہے, پولیس اور فوج, وہ اس کی کوالٹی بہت کمزور ہے. وہ یہاں تک نہیں ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ طالبانوں کو ڈیفیٹ کرے یا طالبان کے جو ٹھکانے, سخت ترین ٹھکانے جو ہیلمند میں یا جو کندار میں یا جو شمال میں قندوز میں اس کو ڈسٹروئے کرے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا وہاں پہ اپنے انٹرسٹ کو سنبھالنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل گیم وہاں پہ خطرناک ہو رہا ہے, اور دوسرا افغانستان کی جو ملٹری ہے ان کو اسپیشل فورس 35,000 تک اس کو بنانا ہے تاکہ طالبان کو کاؤنٹر کرے.
اچھا سرور صاحب, اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بات کہی کہ افغان فوج کو خاص طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فرق مرتب ہو سکتا ہے, کیونکہ گزشتہ امریکہ اور نیٹو کی لاکھوں کی تعداد میں فوج وہاں موجود تھی, اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا کام بھی ہو رہا تھا, مشاورت بھی چل رہی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو 7,000 یا اس سے بھی زیادہ فوج وہاں جائیں گی اور کنسلٹیشن رول میں جائیں گی تو اس سے ان کی ٹریننگ بہتر ہو سکے گی اور افغان فوجیں بہتر انداز میں اپنی دفاع کر سکیں گی؟
پہلے امریکن جو وہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ ٹروپس جو تھے نیٹو کنٹریز کے, ان کا مشن جو تھا وہ کامبیٹ مشن تھا. ان کا مشن, ان کے لیے خاص پروگرام نہیں تھا کہ افغان ٹروپس کو ٹھیک طریقے سے ٹرین کرے. وہ تقریباً 3 مہینے 6 ہفتے ایک ٹریننگ تھا جو پولیس کو ملٹری کو دے رہا تھا, وہ اناف نہیں تھا. آج کل میرے خیال میں انہوں نے اس طرح ٹریننگ اسٹارٹ کیا ہے جو ریگولر ملٹری ٹریننگ ہے, ریگولر ٹریننگ, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سارے پولیس کو اور سارے آرمی پرسنل کو ٹرین دینا آسان بات نہیں ہے, تو اسپیشل فورس بنا رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ اس فیصلے پہ کہ افغانستان کا جو اسپیشل فورس ہے وہ 35,000 تک پہنچ جائے اور یہ اسپیشل فورس کر سکتے ہیں کہ لڑائی طالبان کے ساتھ کرے, اور دوسری جو افغان نیشنل پولیس اور ملٹری ہے وہ صرف ڈیفینسو سسٹم میں ان کو ٹریننگ دیتا ہے, لیکن یہ خاص ریگولرس ٹریننگ ہے جو پہلے بالکل یہ ٹریننگ نہیں تھا.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی, ہمارے ساتھ تھے, ممتاز تجزیہ کار ہیں, افغانستان سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ سرور صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب اور یہاں واشنگٹن سے ذوالفقار ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی. اب ہم بات کرتے ہیں سفری پابندیوں کے بارے میں. امریکی ویزا کے اجرا کی جو نئی شرطیں لاگو ہوئی ہیں, 6 مسلمان اکثریتی ملکوں سے تعلق رکھنے والے ویزا درخواست گزاروں کے حوالے سے امریکہ نئے ضابطوں پر عمل درآمد کرا ہے. اب صرف ایسے درخواست دہندگان ملک میں داخل ہونے کے اہل ہوں گے جن کے امریکہ میں موجود اہل خانہ یا کاروبار کے ساتھ قریبی تعلق بھی ہوگا. محسن صاحب, آپ اس معاملے پر کافی عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں, سفری پابندیوں کے اس تازہ مرحلے کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی وجہ سے جو پہلے دنوں میں بہت ساری دقتیں پیدا ہو گئی تھیں یا مسائل پیدا ہو گئے تھے ویسا نہیں ہوا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے اس کے نتائج کیا رہیں گے؟
دیکھیں, نتائج تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جو ٹرمپ انتظامیہ تھی اس کا پابندی کا بارے میں جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے بڑے ویگرسلی پرسو کیا اور آخر کار کامیاب ہو گئے, اور ان کو کامیابی جو ملی وہ یو ایس سپریم کورٹ میں جا کر ملی. وہاں پر ان کو ایک ٹیمپریریلی جو اس حکم نامے کے خلاف ایک انجنکشن آرڈر تھا یا حکم امتناعی جو موجود تھا اس کو فی الحال غیر مؤثر قرار دے دیا گیا, لہذا پابندیاں آج سے نافذ کل سے نافذ العمل ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ میں شہری آزادیوں کے اور انسانی حقوق کے جو لوگ تھے اور ان پابندیوں کے خلاف جو آواز کرنے والا ایک بڑا طبقہ تھا, ان کو مایوسی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے. تیسری بات یہ ہے کہ پہلے جب صدر ٹرمپ کی جانب سے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا وہ بڑا ایک ابرپٹلی آرڈر جاری کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ایون یو ایس ایئر فورس پر جو متعلقہ حکام تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اوور نائٹ ایک پالیسی ایک بڑا میجر شفٹ ہوا ہے, تو اس لیے وہ ایک بڑا کیاوس پیدا ہوا. بہت سے لوگ ادھر ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا اور اس وقت بہت سے لوگ امریکہ کی جانب محو پرواز تھے, اور ان کے پرواز کے دوران ان کا سٹیٹس یا امریکہ میں ان کی انٹری کے حوالے سے جو پالیسی تبدیل ہوگی, اس لیے ہم نے دیکھا ایئرپورٹ پر بڑا کیاوس آیا. اب یہ جو معاملہ ہے چونکہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوئے بہت سی چیزوں اور پالیسیز واضح ہو گئی تھی, لہذا اتنا کیاوس دیکھنے میں نہیں آ رہا. تو لہذا دیکھنا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر میں اس کیس کی سماعت کرے گی اور پھر دیکھے گی کہ یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے یہ آیا واقعی آئین کے سے مطابقت رکھتا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات بیجت, میں نے ایک آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کی تھی, دیکھیں امریکہ میں اس وقت ریپبلکن پارٹی ہے, کنزرویٹو جو وہ اقتدار میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں سلامتی کے حوالے سے ان کا گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے ان کو بڑے تحفظات رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ تحفظات دور ہونے چاہیے. ہماری مسلم امریکن کمیونٹی کے بعض ارکان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ٹریول بین ہے یہ بیسیکلی ایک متعصبانہ اور بائسڈ جو اقدام ہے انتظامیہ کا. میں کہتا ہوں کہ اگر بائسڈ ہے بھی تو الٹیمیٹلی یہ ایکسپوز ہو جائے گا, اگر بائسڈ نہیں ہے تو ان کی ایک دفعہ جب تسلی ہو جائے گی تو وہ بہتر ہے. لہذا یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, دو منٹ آپ سے ایک منٹ اور لوں گا, یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کہتے تھے کہ وہ ٹریول بین جو ہے 120 دن کے لیے لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک سسٹم بنا لیں جس میں ان کو پتا ہو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اینڈ ہو از ہو. دیکھیں ان کو یہ عدالتی معاملات میں 6 مہینے لگ گئے, تو 6 مہینے کا عرصہ ان کے لیے بہت تھا. اگر اس عرصے میں یہ اپنا وہی ہوم ورک مکمل کر لیتے جس کا مقصد بیان کیا گیا تھا ٹریول بین کو لگانے کے لیے, تو شاید آج ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے میں نے اب جو نا انٹری ایگزٹ کا جو بڑا ایک مؤثر نظام بنا لیا ہے تو اب بے شک اس کی ضرورت نہیں. تو اکتوبر تک جو فیصلہ, ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے جو واشنگٹن ہے اس کو واضح طور پر ایک میکینزم تیار کر لینا چاہیے جس میں انٹری ایگزٹ کا جو ان کو وہ سکین کرنا چاہتے ہیں اور میک شیور کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ آ رہے ہیں کون سے لوگ جا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو مکمل جانکاری حاصل ہو. اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ شام کے جو پناہ گزین ہیں جو دیگر ریفوجیز ہیں ان کو صرف محض اس لیے امریکہ میں لانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور نسلی اور امتیازی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا, پھر وہ جو تاثر ہے وہ پھر زور پکڑے گا.
اچھا اس وقت ہم کاظمی صاحب سے بات کرتے ہیں. کاظمی صاحب, چھ مسلمان ملکوں سے آنے والوں کے لیے پابندی کے دور رس اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً امریکہ اس سے نسبتاً زیادہ محفوظ ہو سکے گا؟
یہ سوال بہت اہم ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا
جی
کہ امریکہ سمیت دنیا کے ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے یہاں آنے والوں کو اپنے حالات کے مطابق قبول کرے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے. دیکھیں, یہ مسلم اکثریت ملکوں کے لیے جو ویزا پالیسی ہے اس سے دو طرح کے تاثرات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں, اور نئے ضابطوں اور قوانین پر عمل درآمد سے میرے خیال کے مطابق کئی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. نمبر ون, محسن ظہیر صاحب نے اس جانب اشارہ کیا ہے, ڈیفینیٹلی وہ میرے خیال میں بہت حد تک جائز ہے کہ مسلم دنیا کے وہ افراد, ادارے اور تنظیمیں جن کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, وہ امریکہ کے خلاف میرے خیال کے مطابق غیر موافق پروپیگنڈا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امریکہ اور امریکی سفارت خانوں کے لیے اور ان ممالک میں جن ممالک میں یہ سفارت خانے موجود ہیں وہاں ایک عدم تحفظ کا احساس بھی پیدا ہوگا. تو اس لیے یہ سیکورٹی کے معاملات کے ساتھ بھی جڑ گیا. میرے خیال کے مطابق غیر موافق حالات پیدا ہوں گے اس سے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سے سماجی مسائل جو امریکہ کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. آپ نے یہ جو دیکھا ہے کہ خاندانوں کی تقسیم, ذہنی مسائل اور معاشی حالات بھی بدل سکتے ہیں اس سے. اور نئے ضابطوں کے مطابق میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت حساس رشتے ہیں جن کی جانب جو ہے وہ یہ جو کچھ باقاعدہ واضح کیا گیا, دادا دادی نانا نانی, یہ بڑے حساس رشتے ہیں
جی.
اور یہ میرے خیال کے مطابق دادا دادی اور نانا نانی کے حساس رشتوں کو اس میں گنجائش پیدا نہ کرنا کسی حد تک یہ امریکہ کا جو خاندانی نظام ہے اور جو اقدار ہیں ان کو مزید کمزور ہوں گے اس کے مطابق. چونکہ میں نے یہ بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے 20 سال جو ہیں وہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ کام کیا جو خاندانی نظام پہ صرف تحقیق کرتا تھا اور ویلیوز کے بارے میں بات کرتا تھا. اگر اس موجودہ تناظر میں کہ یہ جو 6 ممالک ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں میرے خیال کے مطابق اس بات کا مجھے ذاتی طور پہ یہ کبھی اندازہ ہے کہ یہ گرینڈ پا اور گرینڈ ماں کی یہاں پہ کیا یہ رشتے جو ہیں وہ کتنے اہم ہیں. تو لہٰذا یہ بات جو ہے اس میں سماجی اور سیاسی اعتبار سے بھی اور ایک حفاظتی امور کے حوالے سے بھی میرے خیال کے مطابق کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس میں مسلم ممالک وہاں پہ, وہ ممالک جن کے لیے جن کا ذکر ہے اس میں 6 ممالک جو ہیں, وہاں کے عوام کے اندر وہ امریکہ سے متعلق کچھ تحفظات جو پہلے سے موجود ہیں وہ یقیناً ان کو اور بھی جو ہے وہ تقویت ملے گی. اور امریکہ کو ان یعنی منافرت کے جذبات کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے, اور یہ جو ضابطے اور قوانین جو ہیں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں, وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ہر ملک کو اپنا اختیار ہے کہ وہ دیسی تو کیا کرنا چاہتا ہے
جی.
اور آنے والوں پہ, لیکن ان چیزوں کا ساتھ ساتھ یقینی طور پہ ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس سے کسی ملک کا ایک سوشل فیبرک جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو خاندانی نظام, خاندانوں کی تقسیم ہوگی یہاں پہ. اب دیکھیے بہت سے افراد جو ہیں وہ نہیں آ پائیں گے, اور اس کے علاوہ ان کی کفالت کرنے والے جو ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے میرے خیال میں ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوگا. امریکہ تو ہمیشہ چیمپئن رہا ہے ان انسانی اصولوں کا اور انسانی روایات کا. خاندانی نظام یقیناً یہاں پہ وہ ویسا نہیں ہے کہ جیسا دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے, لیکن اس کے باوجود ان رشتوں کی اہمیت جن کا ذکر کیا گیا اس قانون کے اندر اور وہ جو ضابطے بنائے گئے اور جو کانسٹیٹیوشن کو جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس میں کچھ مخصوص رشتوں کا جو ذکر ہے, میرے خیال کے مطابق ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جو کسی پسندیدہ ہوگی، خاندانی نظام کو کمزور کرے گی، امریکہ کے اندر عدم تحفظ کا احساس لوگوں کے اندر بھی پیدا ہوگا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک حیران کی کیفیت جو ہے وہ پہلے بھی موجود تھی، اور اس حیران کی کیفیت میں یہ کہنا کہ اس سے عمل درآمد کے بعد دیکھ لیجیے کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جب ایک قانون بن جاتا ہے اور اس پہ ہدایات جاری ہو جاتی ہیں اور کانسلیٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گی، تو اس سے قبولیت جو ہوگی وہ دل کے ساتھ نہیں ہوگی میرے خیال کے مطابق. اچھا، تو اس پہ غور کرنا چاہیے میرے خیال کے مطابق.
شکریہ کاظم صاحب، ہمارے ساتھ ہی ٹھہریے گا، ابھی ہمیں ڈاکٹر زبیر اقبال نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہمارے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا کہ یہاں سے ہم پاکستان کے کسی نمبر پہ یا بھارت کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے یہاں ہی کے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک سوال ہے، ہم سفری پابندیوں کے بارے میں، امریکہ کی سفری پابندیوں کے بارے میں کافی بات سامنے آئی ہے، تو محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذوالفقار کاظمی صاحب ڈاکٹر ابھی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کی سلامتی کے تناظر میں اس سفری پابندی کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے یہ اس کو اوور کل کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو آبجیکٹیو حاصل کرنے تھے وہ تو اب تک حاصل ہو چکے ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد بیسیکلی کوئی آبجیکٹیو حاصل کرنا نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل انٹرسٹ کو سامنے لانا ہے. جہاں تک تعلق تھا کہ وہاں سے کوئی خطرناک قسم کے لوگ نہ آ سکیں، اس کے لیے تو پہلے ہی افیکٹونیس، جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی افیکٹونیس تھی وہ کافی بڑھ گئی تھی، اور بڑی حد تک جو وہاں سے جو آ رہے تھے پیسنجرز جو آ رہے تھے ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی، اور ان کے جو ویزاز ایشو ہو رہے تھے وہ ابھی سے بڑی اہم طریقے سے اس کی بڑی ان ڈیپتھ اسیسمنٹ کے بعد ان کے ویزا دیا جاتا تھا. تو اس لیے یہ جو نئے فیصلے ہوئے ہیں اس کا ایک پولیٹیکل اثر ضرور ہے، اس کا سبسٹانٹیو اثر نہیں ہے.
اچھا، شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. اب ہم پاکستان میں پارا چنار کے بارے میں کچھ بات کریں گے. آج ہمیں فاٹا کے ممبر نیشنل اسمبلی ساجد طور صاحب نے ہم سے بات کرنا تھی، اور اس کے علاوہ دفاعی تجزیہ کار برگیڈیئر عمران ملک کو ہم سے بات کرنا تھی، اور پاکستان گئے ہیں یہاں امریکہ سے احتشام نظامی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہم معذرت خواہ ہیں اپنے سننے والوں سے کہ ان سے بات نہیں ہو سکی. اپنے فیس بک کے ہم کچھ کمنٹس بتا دیتے ہیں. خاور علی ہمارے ساتھ ہیں، کاشف خورشید ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سعودی عرب سے ہیں، جاوید رسول خان ہیں جو سری نگر کشمیر سے ہیں، گل ملک زرداری ہیں، فرقان ورک ہیں، اور سخی ملتاج ہیں، اور محمد عیسیٰ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہم بڑے اس بات پہ معذرت خواہ ہیں کہ آج بہت زیادہ ہم بار بار آپ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پروگرام میں کسی طرح کا وقفہ نہ آنے دیں اور اس کو چلاتے رہیں، حالانکہ ہمیں لائنیں نہیں مل رہی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بارے بعد میں ہم بات کریں گے فاٹا پارا چنار کا، اور ساتھ ساتھ اس کے ہم ایک اور بات کریں گے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے متعلق اقوام متحدہ نے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے تحفظات کی صورت کیا ہو سکتی ہے. آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس میں آگے بڑھتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور جہاں رنگ میں اب ہم شروع سے اپنے سننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پروگرام ترتیب دیا تھا آپ کے لیے، اس طرح سے ہم اس کو پیش نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں ٹیلی فون لائنوں کے پہ رابطہ نہیں ہمارا ممکن ہو سکا. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فاٹا کے بارے میں بات کرنے کے لیے رکن قومی اسمبلی ساجد طوری جو فاٹا سے تھے، اور اس کے علاوہ ممتاز دفاعی تجزیہ کار برگیڈیئر ریٹائر عمران ملک ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن اس وقت وہ نہیں ہیں. اور یہاں ہم اب ہمارے ساتھ جو ہمارے تجزیہ کار ہیں یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہیں، اور واشنگٹن سے ہی ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں. تو آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پارا چنار میں گزشتہ دنوں دہشت گرد حملوں میں متعدد جانیں ضائع ہو گئیں، اور وہاں پر جو ایک خاص شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہدف بنایا جاتا رہا ہے وہ مظاہرہ کرتے رہے، وزیر اعظم کی طرف سے ان کے لیے جس معاوضے کا اعلان کیا گیا وہ بھی انہوں نے لینے سے انکار کیا، اور ان کے یہ مطالبات تھے کہ حکام میں سے کوئی ان کے پاس آئے. تو آج پاکستانی فوج کے سربراہ باجوہ صاحب وہاں تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہاں پر یقین دلانے کی کوشش کی کہ پارا چنار کو ایک محفوظ شہر بنا دیا جائے گا. محسن ظہیر صاحب سے میرا یہ سوال ہے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ تو میں نہیں پوچھ سکتی کیونکہ توری صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ وہاں پر اس دورے سے پارا چنار میں مظاہرہ کرنے والے لوگ کتنے مطمئن ہوئے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ محفوظ شہر بنانے سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی خصوصی اقدامات کیے جائیں گے جو پہلے نہیں تھے؟
دیکھیں محفوظ شہر, دیکھیں یہ بات کس نے کی؟ پاکستان کے آرمی چیف نے کی, اور پاکستان کا آرمی چیف جب کسی جگہ کو محفوظ شہر بنانے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو تحفظات ہیں اور جو خدشات ہیں اور یا جو خوف ان کے ذہنوں میں موجود ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, وہ آخری حد تک جانے کے لیے یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتا ہے. پارا چنار میں جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ہماری وہاں پر جو شیعہ برادری ہے ان کے معصوم لوگوں کو جس بے دردی اور اندھوناک اس واقعے میں ان کو شہید کیا گیا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذمت ہے یا یہ جو واقعہ ہے اس کے جو اصل اس کے بعد اس کا اگر کوئی اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو اس کا آئندہ نہ صرف پارا چنار میں جو کہ کرم ایجنسی کا صدر مقام بھی ہے وہاں پہ, بلکہ دیگر علاقوں میں بھی جہاں پہ یہ معاملات پیش آئے وہاں پر اس کو ایڈریس کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بیجت پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے بلکہ کچھ سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ آگے ایک فرقہ واریت پاکستان میں, اس کی ایک لمبی تاریخ تھی. میں پاکستان میں جب رپورٹر تھا میں نے اس کو بڑا کور بھی کیا, لیکن یہ جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کے تمام تر کوشش کے باوجود یہ واقعات ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں, ایک تسلسل کے ساتھ ہیں. کبھی اس تسلسل میں وقفہ کچھ کم ہوتا ہے اور کبھی یہ وقفہ طویل ہو جاتا ہے. یہ جو پارا چنار کا واقعہ ہے ایک طویل عرصے کے بعد سامنے آیا ہے, اور جو اصل افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو پے در پے واقعات ہوئے ابھی تک کوئی واضح طور پر چیز عوام کو نہیں بتائی گئی کہ ان کے پیچھے اصل محرکات کون تھے, کون سے عناصر تھے, ان کے خلاف کیا کاروائی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارا چنار کو محفوظ شہر بنانے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو اصل وہ درندے جو موجود ہیں اس قسم کے واقعات کے پیچھے ان کو ان کے پیچھے جایا جائے اور انہیں ہنٹ بیک کیا جائے اور میک شور کیا جائے کہ وہ آئندہ جو ان کی یہ استعداد ہے وہ ختم کی جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, تاکہ عوام جو ہے اس جنگ میں وہ بھی اس فورسز کے ساتھ وہ بھی شریک ہو.
اچھا یہ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی سے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے ڈاکٹر کاظمی کا ایک کامنٹ اس پہ لیتے ہیں. کاظمی صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر فوج کے اضافی دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے, اور ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر خاص طور پر ہدف بنا کر جب حملے کیے جاتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں فوجی سطح پر زیادہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے یا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے سننے والوں کو بتا چکے ہیں کہ آپ انٹر فیتھ کے علاوہ مذہبی بنیادوں پر جو یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے اس پر بھی ریسرچ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے فرقہ وارانہ بنیادوں پر حملوں کو روکنے کے لیے پاکستان کے اندر؟
یہ بہت اہم سوال بھی ہے اور بات بھی ہے. وہاں پہ کلچر کس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور سوسائٹی کے وہ یہ کہنے کے متحرک قسم کے افراد جو ہیں اور وہاں پہ موجود جو مذہبی شخصیات جو ہیں ان میں ان کو شامل کر کے, جہاں تک سختی سے نمٹنے کا یہ لفظ جو ہے وہ بہت بوسیدہ اور بہت پرانا لفظ ہے کہ ہم سختی سے نمٹ لیں گے, ہم اس کو محفوظ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے. میرے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہو پاتا جب تک آپ اکثریت کے حقوق اور ان کے مسائل اور ان پریشانیوں سے واقف نہیں ہوتے, ان واقفیت اس واقفیت کے ساتھ کوئی ایسا وہاں پہ ایک کردار ادا نہیں کرتے, ایک نظام وضع نہیں کرتے جس کو کلچر پیس کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے, تب تک اس مسئلے کو میرے خیال میں نمٹایا نہیں جا سکتا. پاکستان کا یہ خطہ جو ہے یہ اکثر دراز سے آپ دیکھتے, گزشتہ سال بھی وہاں پہ اٹیک ہوا جی. اس کے بعد بھی اسی طرح کی بیانات تھے, لیکن تب سے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جہاں پہ اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے 100 طرح کی سیکیورٹی سے گزرنا ہوتا ہے, جہاں تک آپ نے سختی سے کہا وہاں پہ, اور وہ اکثریتی لوگ ہیں, تمام افراد جو ہے وہ 90% سے زائد افراد جو ہے وہ شہر کے اندر ایک مخصوص عقیدے کے لوگ ہیں, اہل تشیع ہیں, وہ ہیں, اور اس میں اگر 10% افراد ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بڑی ہارمنی ہے. یہ باہر سے جو آتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے گھروں تک بہت مشکل سے جاتے ہیں, وہ لوگ آسانی سے کیسے چلے جاتے ہیں, اس چیز کو دیکھنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. یہ فوج کا یہ بیان کہ ہم وہاں پہ اس کو محفوظ شہر بنا دیں گے, یہ تحفظات لوگوں کو جو ہے میرے خیال میں مطمئن نہیں کریں گے. وہاں پہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جو ان کے بنیادی مطالبات ہیں, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ نشاندہی کی ہے کہ یہاں کئی طرح کے سیگمنٹس جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی جانب جو توجہ نہیں دی جاتی. تو لہٰذا آپ امن کی بحالی کے لیے یا امن قائم کرنے کے لیے وہاں پہ ضروری تھا کہ وہاں پہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور سنجید جی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ وہاں اب تک جو ہے وہ جرگے کا نظام موجود ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کے عمائدین ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے اور سنجید جی سے وقت اور پھر انشور کیا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جب وہ کمٹ کرتے ہیں, جب وہ مان لیتے ہیں تو اس سے عمل درآمد کیسے ہوتا ہے اور پھر ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. باہر کے اثرات بہت سے ہیں وہاں پہ, وہاں پہ بہت سی تنظیمیں جو دنیا میں اس وقت امن کو ٹریک کر رہی ہیں, ان میں داعش جیسا جو ہے وہاں بھی وہ بھی اٹیک کرتا ہے, وہی ذمہ داریاں لیتا ہے. طالبان کے مختلف گروہ جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اور لوگ وہاں کے جو ہیں, اور یقین جانیے کہ وہاں پہ یہ علاقہ اس کرم ایجنسی میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا علاقہ, یہ بھی آپ دیکھیے اس کے مطابق. تو کیا وجہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ معصوم لوگ جو ہیں وہ بار بار اٹیک ہوتے ہیں؟ پاکستانی فوج کو یہ سوچ کے حکومت کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک کلچر آف پیس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے, اور اس کے بغیر میرے خیال میں گزارا نہیں ہوگا.
اچھا کاظمی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی, محسن ظہیر صاحب, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے پورا گھنٹہ ہمارا ساتھ دیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کو ہم ایک دم ہم نے ان سے گزارش کی اور وہ بھی ساتھ آئے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ دونوں جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان کی رائے سنی ہے پارا چنار کے قصے کے بارے میں. سارا جو گزشتہ کافی دنوں سے وہاں احتجاج بھی چل رہا, وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, اور ان کا یہ تھا کہ حکام وہاں پر آئیں, اور جیسے کہ ڈاکٹر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ مائدین کے ساتھ جرگے کے ساتھ وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور جس طرح کی چیزوں کا وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو سننے اور اس کا کلا کما کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو اس علاقے کے لیے کی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے ملحق سرحد پر باڑ لگائی جا رہی ہے, جس سے یہ ہے کہ دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے گا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردوں کے حملوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے وہاں کے تجزیہ کاروں سے جب بھی ہم بات کرتے آئے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گرد بہت سارے ایسے علاقوں کو جانتے ہیں جہاں پر یہ باڑ یا کچھ اور چیزیں کوئی کام نہیں کر سکتی یا مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی. کس طرح سے آپ اسے دیکھیں گے؟
دیکھیے, جو دو صاحبان نے جو فرمایا میں ان سے بالکل تائید کرتا ہوں, لیکن میں ایک چیز بڑی اہم سی بات کر دینا چاہتا ہوں جی. جو کہ ایک آؤٹ سائڈر اس ملک کے اندر یا اس علاقے کے اندر دیکھ رہا ہے, جہاں تک میری ایکسپیرینس اور میری ریسرچ کا معاملہ ہے مڈل ایسٹ اس علاقے میں, اس سے کلیئرلی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمانوں کے درمیان ایک سول وار ہو رہی ہے, اور وہ سول وار جو ہے اس کے اثرات ہر طرف پھیلتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ سول وار سینٹرلائز ہوتے چلے جا رہی ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹیررسٹ کا معاملہ ہے, ان کا کانسیپٹ بدل گیا ہے. تو پرانے ٹیررسٹ چلے گئے ہیں, اب نئے جوان سال ٹیررسٹ ہیں جو بہتر ایجوکیٹڈ ہیں اور زیادہ کمیٹڈ ہیں. ان کے جو مقاصد ہیں وہ گلوبل ریجنل ہیں, صرف لوکل نہیں ہیں. اس لیے جو آپ کو اس وقت پارا چنار میں نظر آ رہا ہے, اس کو آپ ایک وائڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آسان ہوگا, کیونکہ یہ ایشو, یہ پرابلم جو ہے یہ لوکلائز نہیں ہے. اس کو لوکلائز بنانا غلط فہمی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینسنگ کہیں اور سے آتی ہے, یہ فائنینسنگ بہت میجر ہے, اور یہ فائنینسنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایک نیا, اس کی وجہ سے ایک نیا کلچر بن گیا ہے اور ایک نئی لیبر فورس بن گئی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریسورسز حاصل کر کے اس قسم کے معاملے کریں جن کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کی انڈسٹری میں تقویت پہنچتی ہے. اس لیے یہ صرف کہہ دینا کہ وہاں پر آرم فورسز چلی جائیں یا وہاں پر اب کلچر چینجز کرنے کے متعلق کچھ کریں, یقین ہے بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کا فائدہ بڑا لمیٹڈ ہوگا انلیس آپ اس ریجن کی پوری ایشو کو بدلنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں پر جو اس وقت انسیپینٹ قسم کی استحصال ہو رہی ہے مسلمانوں کی, اس کو کسی حد تک ختم کیا جائے, اس کو کم از کم سٹیبلائز ضرور کیا جائے. اس کے کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بہت بہت کم ریسورسز ہیں. یہ ریسورسز اس وقت دو دوسرے ملکوں کے پاس ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں, اور اسی لڑائی کو وہ دوسری جگہوں پر اور ایک دوسرے دشمن کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمیں اوپنلی اس کے متعلق بات کرنا ہوگی, ہمیں اوپنلی ان تمام ایکٹرز کو بتانا ہوگا جن کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں, جس کی یاد رہے کہ یہ مشکلات ضرور تھی لیکن سٹیبلائز ہو چکی تھی, اب وہ دوبارہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ جو بڑی ہیں ان کا ریلیشن شپ آپ کو کلیئرلی مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹینشنز بڑھی ہیں اور جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کے ساتھ لنک پورا پیدا ہو چکا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ریجنل انٹرنیشنل لیول پہ سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے.
اچھا, ایک اور ہمارے پاس سوال تھا کہ امریکی محکمہ دفاع کی طرف سے کچھ عرصہ قبل اس امکان کا اظہار کیا گیا تھا کہ ممکن ہے چین پاکستان میں فوجی اڈہ تعمیر کرے, لیکن چین کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی اڈہ قائم کرنے سے متعلق خیال کیا اثر آئی ہے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ سی پیک منصوبے کے تحت چین کی بھاری سرمایہ کاری سے یہ امکان تو پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دفاعی ضروریات کے تناظر میں پاکستان میں کوئی فوجی اڈہ قائم کرنے کے بارے میں سوچے, آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں امکان کو؟
دیکھیں, سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, اور اس کو ایک گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے, نہ صرف اس خطے میں بلکہ پورے ایک ریجن میں اور کانٹیننٹ میں. تو اس حوالے سے مختلف کیا صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ جو معاملہ ہے چین کا کہ وہاں پر ایک فضائی اڈہ قائم کرے گا, اس کے بارے میں چائنا نے کنٹرڈکٹ کیا اس کو نمبر ایک. لیکن سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور وہ جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کو دی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلح افواج ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے وہ کیپیبل ہیں, اور چائنا کے ساتھ ان کے سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ جو دو طرفہ معاملات ہیں اس پر بھی ایک مثالی تعلقات دونوں میں موجود ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے چائنا کو کوئی ایسی تشویش نہیں ہوگی پروجیکٹ کی سیکورٹی کے حوالے سے, نمبر ایک. نمبر دو, جو سیکورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں یہ صرف چائنا کا ہی کنسرن نہیں ہے, یہ پاکستان کا اس سے بڑا کنسرن ہے. لہٰذا سیکورٹی اس کا ایک بڑا میجر پرائرٹی ہے, اور اس کو ہم میں جو دیکھ رہا ہوں اس پرائرٹی کو وہ میک شور کیا جا رہا ہے ہر سطح پر کہ یہ پروجیکٹ نہ صرف مکمل ہو بلکہ اس کی سیکورٹی ہو, کیونکہ سیکورٹی میں اگر لوپ ہولز ہوئے یا اگر ناکامی ہوئی تو یہ ایک بھاری بھرکم جو منصوبہ ہے بلینز آف ڈالرز کا, اس پر اس کے سٹیکس بھی بلینز میں ہیں, تو کوئی بھی جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس میں ایک پینی کا بھی کوئی لاس ہو.
اچھا ڈاکٹر زبیر, آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے حوالہ دیا جبوتی میں چینی تنصیب کی تشکیل کا, اور اس کے بعد ان امکانات کا اظہار کیا کہ چین بیرون ملک مزید اڈے بھی تعمیر کر سکتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چین عالمی سطح پر اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کے لیے ایسے اقدام اس خطے میں بھی اٹھا سکتا ہے, خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے؟
نہیں, یہ مجھے سرپرائز کی بات تو نہیں ہے. دیکھیے, آخرکار ایک میجر ملک ہے, جیسے امریکہ اور دوسرے ممالک نے کیا تھا وہ بھی کریں گے, یہ کوئی بات نہیں. دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ کس لیول پہ کیا جاتا ہے اور کس قسم کی ریلیشن شپ پیدا ہوتی ہے. اگر یہ ریلیشن شپ ٹھیک طرح کی پیدا نہیں ہوتی تو پھر مشکلات ہو سکتی ہیں. اس لیے میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ ضرور کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف ہوگا. اصل بات یہی آ جاتی ہے کہ کس حد تک یہ جو اس قسم کے جو اڈے بنائے جاتے ہیں, جو بیسز بنائے جاتے ہیں, ان کا مقصد بائی لیٹرل ہوتا ہے کہ یونیورسل ہوتا ہے یا وہ تیسرے کسی ملک کے خلاف ہوتا ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی کہ دی جا رہی ہے.
اچھا, اور آخری سوال ہمارا اب تقریباً ہے, ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی سے. کاظمی صاحب, سی پیک پروجیکٹ کے سلسلے میں مختلف منصوبوں پر بھارت نے تشویش کا اظہار کیا. آپ کے خیال میں خطے میں وسیع تر رابطہ کاری کے لیے جو منصوبے چین نے شروع کر رکھے ہیں, کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارت بھی علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے رابطہ کاری کے مختلف اقدامات اور منصوبوں میں شریک ہو سکے؟ کیا کرنا چاہیے خطے کے دیگر ملکوں کو کہ اس سلسلے میں بھارت کو بھی لے کر ساتھ چلے؟ ہمارے ساتھ سنتوش بھارتیہ تھے, ان سے ہم نے کی بات کی لیکن لائن ڈراپ ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ورنہ بہتر ہوتا کہ اس وقت وہ بھی ہوتے. آپ ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے بتائیے گا کہ آپ اس سلسلے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں.
اس وقت دیکھیں اس پورے خطے میں رجحانات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں, اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو موجودہ جو دورہ تھا وزیراعظم مودی کا امریکہ کے اندر, اس کے حوالے سے بھی سی پیک منصوبے کو اور اس میں ہونے والی پیش رفت کو اور جو وہاں پہ چین اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہیں, اور اس میں کہیں یہ کہنے کے رشیا اور افغانستان اور ایران کے بھی جو کچھ ماحول ہے اس کے حوالے سے یقیناً بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. اس وقت ہندوستان کو اور بھارت کو جو اپنے طور پہ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو طاقت بننے جا رہا ہے اور جو اس کا ہدف ہے اور جو اکنامک ہدف ہے, اس حوالے سے چین اس کا بہت بڑا رائیول ہے, اور یقیناً چین جو ہے وہ ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آیا ہے. اس لیے اس تمام عمل میں اس کی شراکت داری یا عملداری جو ہے وہ اس لیول پہ تو نہیں ہو سکتی, لہذا وہ اس میں یہ ضرور چاہتا ہے, ہندوستان جو ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ اس کا جو دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے اس پہ غور کرے. ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین کی اس شراکت داری کو, اس منصوبے کو چین جو ہے بھارت جو ہے اس نے اس انداز سے قبول نہیں کیا اور قبول کرنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا ہدف ہے اپنی معاملات کو بڑھانے کے حوالے سے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید بھارت ایسا نہ کر سکے, اس لیے کہ ان کا ہدف مختلف ہے اس بات سے, اور لیکن وہ ایک بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق جو معاشی اصولوں کو بھی اور جغرافیائی اور طاقت کے اصولوں کو بھی بدلتے ہیں, میرے خیال کے مطابق اس پہ ساری طاقتوں کو غور کرنا چاہیے اور اس خطے میں جتنے ممالک ہیں ان کو ایک پوائنٹ پہ غور کرنا چاہیے کہ اس خطے میں اکنامک ڈیولپمنٹ جو کتنی ضروری ہے, باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات, ان کے ساتھ شراکت داری, ان کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے وہ یقین اہم امور ہوتے ہیں ہر ملک کے, لیکن ہر ملک جو ہے وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے, اور ہندوستان جو ہے اس وقت جو ہے جو اس موجودہ دورے کے تناظر میں مودی صاحب کے, اس سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرح کی شراکت داری میں کوئی موافقت کے جذبات رکھتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہمارے ساتھ تھے یہاں سے. ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے پاس اور سوال تھا لیکن اب ٹائم ہمارے پاس ایک ہی منٹ ہے, اگر آپ ایک تھوڑا سا کامنٹ کر دیں کہ اقوام متحدہ نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ ایرانی حکومت 2 سال پہلے طے پانے والے جوہری معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرتی ہے, لیکن امریکہ کی جو اقوام متحدہ میں سفیر ہیں انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے, اب یہ کس نوعیت کی پیش رفت متوقع ہے؟ بالکل ایک منٹ.
دیکھیے یہ بات جو ہے یہ بات اس وقت اہم صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. دیکھیے انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے یقیناً یہ کہا تھا کہ یہ بہت بدترین معاہدہ ہے, لیکن معاہدے کے بعد اگر یہ صورتحال لوگوں نے دیکھی ہے اور معاہدے پہ عمل درآمد کے ادارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے کسی صورت میں ایران جو ہے اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے, اور اس پہ جو رپورٹس جو ہیں وہ گزشتہ 2 سال کی جو ہیں وہ رپورٹس ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس پہ کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے, کوئی ایسی ریزرویشن نہیں ہے, تو اس کو میرے خیال میں یہ اس کی بہت اہمیت ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خطے میں معاملات کو سنبھالنے کے لیے اور امریکہ کے رول کو ری ڈیفائن کرتے ہوئے جب وہ دیکھتا ہے, صدر ٹرمپ جو ری ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے رول کو, امریکی رول کو وہاں پہ, اس حوالے سے اس معاہدے کی بہت اہمیت ہے. وہ اس معاہدے پہ عمل درآمد ہوتے رہنا چاہیے, اور اس کے خلاف میرے خیال میں جتنے بھی عوامل ہیں ان خدشات کو دور کرنا چاہیے, لیکن ये معاہدہ جو ہے میرے خیال کے مطابق اہم ہے, اور جو قرارداد جو پاس ہوئی تھی 2231 جو سیکورٹی کونسل کی, اس کے مطابق اگر ایران عمل کر رہا ہے تو اس میں گنجائش ہونی چاہیے.
بہت بہت شکریہ
اپنے لوگوں کو,
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہمارے ساتھ تھے, محسن ظہیر یہاں سے, اور ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے, سرور احمد زئی نے بھی کچھ دیر ہمارے ساتھ شرکت کی. پاکستان سے ہم کسی سے بات نہیں کر سکے اور نہ ہی بھارت سے. میرے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جسٹن ٹویٹس کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. بہجت اجازت چاہتی, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.